بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ خداوند متعال کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ اس نے دوبارہ توفیق نصیب فرمائی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں اور اس میں ایسے مطالب بیان کر سکیں جو آپ سب اور ہم سب کے لیے باعث بصیرت و علم بن سکیں۔ یہ ایام ایام محرم ہیں اور اس میں عزاداری کی جاتی ہے۔ یہ ایام بہت زیادہ غم رکھتے ہیں اپنے اندر، چونکہ اس کے اندر تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ جو وقوع پذیر ہوا، جسے کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو کی جاتی ہے، نہضت امام حسین پر گفتگو کی جاتی ہے۔ اسی کے ضمن میں ایک اہم موضوع کے جو ضروری ہے اس پر گفتگو کرنا، وہ ہے اس نہضت کے اندر امام حسین علیہ السلام کے ساتھی کون کون تھے، انہوں نے کیسے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا، ان کی کیا خصوصیات موجود تھیں۔ کیونکہ ایک نہضت کی کامیابی کے اندر انصار کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر انصار وفا نہ کریں، اگر انصار اعلیٰ اقدار کے مالک نہ ہوں، تو وہ نہضت کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اس اعتبار سے جب ہم نہضت امام حسین کی بات کرتے ہیں تو انصار الحسین کے اوپر گفتگو ضروری ہو جاتی ہے، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سید ذیشان حیدر حسنی صاحب کو اور جناب مولانا سید عباس حسینی صاحب کو۔ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تشریف لایا کر۔ اغزشان، ہم آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ مقدمے میں میں نے بیان بھی کیا ہے کہ ایک نہضت کی کامیابی کے اندر انصار کا اور جو اس کے اندر اہم ترین افراد ہوتے ہیں ان کا کردار بہت اہم ہوتا ہے، اور جو بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے نکلتا ہے، جس کو مصلح کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے، اس میں جو اہم کردار نبھانے والے افراد جو ہوتے ہیں وہ اس کی کامیابی کے اندر یا ناکامی کے اندر بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں، جو انصار ہوتے ہیں اس کے۔ میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ذرا مزید گفتگو کیجئے تاکہ ہم کربلا کے ساتھ اس کو ٹچ دے سکیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب ہم کسی بھی نہضت کو دیکھتے ہیں، کسی تحریک کو دیکھتے ہیں، تو اس نہضت کو جو قائم کرنے والا ہے، جو قائد ہے، جو لیڈر ہے، اس کی شخصیت ایک طرف جاذبہ رکھتی ہے اور دوسری طرف دافعہ رکھتی ہے۔ اس شخصیت کا جاذبہ باعث بنتا ہے کہ اس کو کچھ ایسے اصحاب مل جائیں، کچھ ایسے دوست مل جائیں جو اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور جب جس شخصیت میں جتنا جاذبہ ہوگا اس کے دوست اور جانصار اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ جب رسول بعثت کا اعلان کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے مثلا اپنے تمام رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، اور دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں ابھی تک کوئی ایمان نہیں لایا، لیکن رسول ایک بہت عظیم کارنامہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہاں پہ سب لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مثلا میں ایک عظیم امر لایا ہوں تم لوگوں کے لیے، تو ابھی کون ایسا ہے کہ جو اس عظیم امر میں میری مدد کرے۔ دیکھیں، ہم رسول خدا کی شخصیت کو دیکھیں کہ جو افضل البشر ہیں، ان سے آگے کوئی ہستی کا ہم سوچ نہیں سکتے، وہ بھی اس عظیم کام کے لیے اول بعثت ہی سے کیا کرتے ہیں، ایک مددگار جو ہے وہ خدا سے چاہتے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں جو کام کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ اس نے قیامت تک کے لیے رہنا ہے، جو دین اسلام ہے اس کی جو تعلیمات ہیں وہ آفاقی ہیں، تو ایک ایسا مددگار ہو، ایک ایسا دوست ہو کہ جو میرے اس کام کو ادامے دے سکے، جو میرے اس کام کو جاری رکھ سکے۔ تو وہاں پہ مولا علیہ السلام جو ہے وہ مدد کا کہتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ پھر جب یہ بعثت کا سلسلہ اور تبلیغ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو رسول کے کچھ اصحاب ایسے آتے ہیں کہ جو اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک مصعب ابن عمیر ہیں کہ رسول ان کو جو ہے ابھی خود مکہ میں ہیں لیکن ان کو مدینہ بھیجتے ہیں، تو وہاں پہ وہ جا کے زمینہ فراہم کرتے ہیں، لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اور وہ رسول کے لیے معاون ہوتے ہیں، اور اس طرح کچھ دوسری شخصی بھی مثالیں مل جاتی ہیں کہ رسول کی زندگی میں ایسے لوگ جو شروع شروع میں تھے کہ وہ مثلا رسول کی جو نہضت تھی، جو تحریک تھی، اس کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ تو کوئی بھی مسئلے ہو، چاہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی دوسرا مسئلے ہو، کہ مثلا سابقہ انبیاء کو دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے خود باقاعدہ دیکھتے ہیں کہ ہارون میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ میری مدد کر سکیں، میرے اس کام کو آگے جاری رکھ سکیں، تو وہ جو ہے اس کو خدا سے طلب کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ابھی ایک جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو رسول ہے یا جو مسئلے ہے وہ ہر کسی کو اپنا مددگار نہیں بنا لیتا، بلکہ اس کو بناتا ہے جس میں اس صلاحیت کو دیکھتا ہے، یا اگر ہم کہیں کہ جس میں اس چیز کی سنخیت پائی جاتی ہے۔ مثلا رسول نے دیکھا کہ علی میں یہ سنخیت ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھا کہ ہارون میں یہ سنخیت پائی جاتی ہے، تو اس کو ہم زمانہ حاضر سے بھی جو ہے وہ ٹچ کر دے سکتے ہیں کہ مثلا امام خمینی جلاوطنی کے دوران جو ہے یہاں پہ ان کے افراد ایسے ہیں، شہید بیشتی کی شکل میں، شہید متحری کی شکل میں، یہ جو تمام لوگ تھے امام خمینی ان سے مکمل مطمئن تھے، کیونکہ امام جانتے تھے کہ جو میری فکر ہے وہ یہی فکر آگے پہنچا رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو معاون یا دوست یا جانصار ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو قائد ہے اسی کی فکر کو پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا اگر کہیں پہ آپ یہ دیکھیں کہ مثلا جو قائد کی سوچ ہے یا جو دوستوں کی سوچ ہے ان میں تفاوت ہے، تو مطلب یہ کہ وہ نہضت کے ساتھ مکمل طور پہ نہیں ہیں۔ اور یہ کام باقاعدہ تاریخ اسلام میں ہوا ہے کہ جب اسلامی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول دنیا سے جانے والے ہوتے ہیں، تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مثلا ذاتی منافع کی بنا پہ نہضت کا ساتھ تو دیتے ہیں لیکن فکری طور پہ جو ہے وہاں پہ رسول کے ساتھ مکمل نہیں ہوتے۔ یہی چیز باعث بنتی ہے کہ رسول نے اپنی زندگی میں جو بار بار متوجہ کیا تھا کہ غدیر خم کا موقع آتا ہے اور وہاں پہ مولا کا ہاتھ بلند کر کے باقاعدہ اس چیز کے تائید کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں کہ دیکھو میری فکر کا مکمل جو حامل ہے وہ علی کی ذات ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ مکمل اسلام سے ویسے متمسک ہو جاؤ جیسے کہ میں نے پہنچایا ہے، تو علی کو اپنا امام مان لو۔ اسی لیے جو ہے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطراتی۔ تو لہٰذا جو دوست ہیں، معاون ہیں، جانصار ہیں، یہ کسی بھی تحریک کو باقی رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، تو اور واقعہ کربلا میں یہی چیز ہمیں ملتی ہے۔
بالکل، آگے بہت شکریہ۔ یعنی واقعا اگر انصار آپ دیکھ لیں کہ خود انہوں نے معاصر مثال دی ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ آپ دیکھیں گے امام خمینی سے پہلے بھی بہت ساری نہضتیں جو ہیں وہ اٹھتی رہی ہیں، تھوڑی بہت کما بیش جو ہے، لیکن امام خمینی کی جو ہے نہضت کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو اس میں بھی ہم جب تحلیل کرتے ہیں تو اہم ترین کردار جو سامنے آتا ہے وہ ان کے انصار کا آتا ہے، کہ جو بہت خوبصورتی سے آپ نے بعض مطالب بیان کیے کہ یہ انصار جو فکری طور پہ ہم آہنگ ہوتے ہیں اور وہی ہیں کہ جو اصل میں اس نہضت کی بقا کو جو ہے نا لے کر چلتے ہیں آگے اور باقی رہتا ہے اس میں آگے۔ اب سب ہم اس کو کربلا کے ساتھ جو ہے وہ ملانا چاہتے ہیں، چونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ انصار الحسین کے حوالے سے ہے، لیکن یہ کہ ہمارے لیے واضح اور ناظرین کے لیے واضح ہو جائے کہ انصار الحسین کے اندر کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ان کو اصحاب الرسول کے ساتھ مقایسہ کیجئے، چونکہ امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک آفاقی دین کی تبلیغ کی اور ایک دین لے کر آئے، وہ ایک بہت بڑی نہضت تھی جو ابھی تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی، اور وہاں پر بھی ایسے افراد موجود تھے کہ جو اس نہضت کے اہم ترین رکن شمار ہوتے تھے، اصحاب رسول کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور جب ہم نہضت کربلا میں آتے ہیں تو یہاں بھی اس طریقے سے ہے۔ تو اس میں ذرا مختصر سا مقایسہ فرمائیے اور پھر خصوصیات اصحاب محسن کی طرف آتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصاب ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ جس طرح سے آپ دونوں حضرات نے اشارہ فرمایا کہ کسی بھی تحریک کی کامیابی میں یقیناً اس کے لیڈر کا تو بہت بڑا کردار ہے ہی، لیکن لیڈر تنہا کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر اس لیڈر کو اچھے مخلص ساتھی نہ مل جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے ہیں، لیکن چونکہ افراد نہیں ملے لہٰذا وہ بہت زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ البتہ یہاں پر اس ہماری اپنی زبان میں اصطلاح میں کہا جاتا ہے فاعل کی فاعلیت میں کوئی کمی نہیں ہے، قابل کی قابلیت میں، یعنی اس امام میں، اس معصوم میں، اس نبی میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن طرف مقابل ایسے لوگ ہیں. لیکن خوش قسمت ہوتے ہیں وہ مصلح اجتماعی، وہ انبیاء، وہ امام کہ جس کو اچھے ساتھی مل جائیں، جس کو اچھے انصار مل جائیں. دیکھیں حضرت رسول خدا کے بھی بڑے اچھے صحابی تھے، اصحاب تھے، انصار تھے. عام طور پر ہمارے اوپر ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ شیعہ مثلا صحابہ کو نہیں مانتے، حالانکہ یہ ایک بہتان ہے، جھوٹ ہے، افتراء ہے، پروپیگنڈا ہے. ہم صحابہ کو مانتے ہیں، اصحاب کو مانتے ہیں، لیکن صرف ایک ہاں ایک قید کا جو اضافہ کریں ہم، یہ کہ ہم تمام اصحاب کو عادل نہیں سمجھتے. یعنی عادل اس معنی میں جس معنی میں اہل سنت لیتے ہیں، جیسے کہ وہ معصوم ہو، ہم معصوم نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں کہ صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے، صحابہ نے سے گناہ ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ،
اور ہوا بھی ہے،
اور ہوا بھی ہے،
خود اقرار بھی کرتے ہیں وہ اس کے،
صحابہ آپس میں،
اور ہم جو ہیں قائل ہیں کہ ہاں ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان پہ گفتگو کرنے میں حرج نہیں ہے، جو ان سے خطائیں ہوئی ہیں بالآخر وہ تاریخ میں کا حصہ ہیں ان پہ بات ہو.
جب ہم ان اصحاب کے ہمارے لیے جو معیار ہیں، جس طرح سے ابھی مولانا سید ذیشان صاحب نے حدیث کی بھی تلاوت کی، حدیث ثقلین کی معتبر ترین روایات میں سے ہیں، رسول خدا جو معیار بنا کر چلے گئے وہ قرآن اور اہل بیت ہیں. لہٰذا قرآن کے مقابلے میں، اہل بیت کے مقابلے میں جو بھی آئے، وہ الف بے جیم جو بھی ہو، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور یہی ہمارا اصولی موقف ہے. اب دیکھیں اگر تاریخ میں اگر ہم دیکھیں، خصوصاً جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں، دیکھیں صحابہ میں سلمان جیسے بھی ہیں جن کا ہم انتہائی عقیدت احترام کرتے ہیں، جناب ابو ذر، جناب سلمان کے بارے میں کہا منا اہل البیت. اچھا یہ روایت، یہ جو منا اہل البیت کی جو سند ہے وہ جناب ابو ذر کے حوالے سے بھی ہمیں روایت میں ملتی ہے کہ کہا یا ابا ذر انک منا اہل البیت. تو جناب ابو ذر جیسے ہیں،
ایک مقام ہے،
ایک خاص مقام اصحاب ہیں، جناب عمار یاسر جیسے ہیں، جناب مقداد جیسے صحابہ ہیں جو ہمارے سروں کے تاج ہیں. تو اس سے صحابہ جو ہے، لیکن بعض دفعہ جو صحابہ رسول ہیں ان کا کردار کچھ ایسا ہے، اب میں قرآن سے، جس کو آپ کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا، ایسا نہیں کوئی تاریخی ہو. اب قرآن میں مثلا میں بطور مثال آیت نجوہ، جس کے بارے میں سب، یعنی رسول خدا کے حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی کہ کوئی ان سے نجوہ کرنا چاہے، سرگوشی کرنا چاہے، تو قرآن کا حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. رسول کے ساتھ سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ نکال لیا کریں. امیر المومنین علیہ السلام کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس آیت پر سوائے میرے کسی نے عمل نہیں کیا. اور بعض روایت حضرت اہل سنت نے لکھا ہے کہ 3 دن تک یا 10 دن تک یہ آیت ایسے ہی رہی، لیکن صحابہ نے عمل نہیں کیا. سورہ جمعہ کی وہ مشہور آیت وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اے رسول، دیکھیں نماز جمعہ کی جو تشریع ہوئی ہے وہ مدینہ میں ہے، یعنی اچھا خاصا وقت گزر چکا ہے، لیکن نماز جمعہ کے دوران رسول خدا کو تنہا چھوڑتے ہیں اور یہ لہو کی طرف اور تجارت کی طرف بھاگتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کہہ رہا ہے. جنگ احد کی مثال آپ کے سامنے ہے، جیش اسامہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، کہ رسول خدا نے انتہائی تاکید کے ساتھ کہا کہ یہ اسامہ کا جو لشکر ہے اس میں سارے شامل ہوں سوائے علی ابن ابی طالب کے. خود اہل سنت نے یہ ساری چیزیں نقل کی ہیں، لیکن رسول خدا کی حکم عدولی کی. تو اچھے صحابہ بھی تھے، برے صحابہ بھی تھے. جو اچھے ہیں ان کو اچھا کہتے ہیں، جو برے ہیں ہم ان کو برا کہتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن ان کے مقابلے میں جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، تو عجیب، خود امام حسین نے جو ان کا وصف کیا ہے، ان کی تعریف کی ہے، جس میں آپ نے فرمایا انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، میں اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا اور بہتر اصحاب کسی کو نہیں جانتا. یعنی گویا امام حسین علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ مجھے جس طرح کے اصحاب اور انصار ملے ہیں، نہ میرے نانا رسول خدا کو ملے ایسے، اور نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے، نہ بھائی حسن مجتبیٰ کو ملے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ 72 اصحاب ایسے باوفا ایک ساتھ ملنا انتہائی دشوار ہوتا ہے.
کہ ان 72 کی اس وفا نے کربلا کو قیامت تک کے لیے
امر کر دیا. بالکل اسی طرح سے ممکن ہے ایک ساتھ ہی مل جائے، 2 مل جائے، 4 مل جائے، 5 مل جائے، لیکن 72 اصحاب جان نثار اس طرح کے مل جائیں، یہ انتہائی،
جو فکری طور پہ بھی ہم آہنگ ہوں، جو عملی طور پہ بھی ہم آہنگ ہوں، اور پھر ولی کے حکم کا منتظر ہوں،
اطاعت محض ہو. دیکھیں طارق بن زیاد کے بارے میں سب تاریخی مشہور ہے کہ جب اندلس فتح کرنا چاہیے اس نے، اور جب دریا پار کر لیا، کشتیاں پیچھے سے جلا دیں تاکہ کوئی واپس نہ جائے، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کا وہ عالی کردار دیکھیں, شب عاشور چراغ گل کر دیتے ہیں, بیعت اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں جو جانا چاہیں چلے جائیں. ممکن ہے بعض لوگ جنت کی اس میں ہو کہ اگر امام حسین ناراض ہو جائے ممکن ہے کل کو مجھے جنت نہ ملے, امام نے کہا میں جنت کی بھی ضمانت دیتا ہوں تم لوگ چلے جاؤ. لیکن وہاں عجیب منظر دیکھنے کو ملتا ہے جب وہ چراغ دوبارہ جناب علی اکبر سے کہا چراغ جو ہے وہ دوبارہ آپ جلائیں, تو وہاں پر دیکھتے نہیں اصحاب رو رہے ہیں,
کوئی بھی اٹھ کے نہیں گیا,
کوئی بھی اٹھ کے نہیں گیا. ایک وہ کردار ہے جہاں پر پیچھے سے کشتیاں جلا دیں تاکہ کوئی واپس نہ جا سکے, یہاں خود کہہ رہے ہیں جس نے جانا ہے واپس چلے جائیں. اور بعض دفعہ جب وہی جب اصحاب نے ہر ایک نے وہاں پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کیا, وہ جملے عجیب ہیں. جناب زہیر کے بارے میں کہیں کہ شب عاشور انہوں نے کیا کہا, واللہ لو کانت الدنیا لنا باقیہ وکنا فیہا مخلدین لأثرنا النہوض معک علی الاقامۃ فیہا. یہ دنیا تو ختم ہونے والی دنیا ہے, یہ زندگی تو ختم ہونے والی زندگی ہے, بالفرض اگر یہ زندگی اس طرح سے ہوتی کہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہوتی, یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہوتی اور ہم ہمیشہ زندہ رہنے والے ہوتے, پھر بھی یا حسین ہم اپنی جانیں آپ پر فدا کرتے, یہ جان تو جانے والی جان ہے, یہ زندگی تو ختم ہونے والی ہے, تو یہ ہم آپ پر نثار کرنا چاہتے ہیں. بعض اصحاب نے کہا الحمدللہ الذی شرفنا بالقتل معک, خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم آپ کے ساتھ قتل ہوں. اے فرزند رسول اللہ ہمارا خون آپ کے خون کے ساتھ مل جائے, اس سے بڑا شرف اور کیا ہو سکتا ہے. اور وہ مشہور جملہ جو جناب مسلم ابن عسجہ سے بھی منقول ہے اور جناب زہیر سے بھی منقول ہے, تھوڑی عبارت کے اختلاف کے ساتھ, کہا اما واللہ لو قد علمت انی اقتل ثم احیا ثم احرق ثم احیا ثم ازرا یفعل بی ذالک بی سبعین مرہ, یا کہا الف مرہ ما فارقتک, اگر مجھے قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے پھر قتل کیا جائے مجھے جلایا جائے میری راکھ ہوا میں بکھیر دیے جائے پھر بھی اے حسین ہاں یہ 70 مرتبہ یہ 1000 مرتبہ میرے ساتھ یہ کام کیا جائے پھر بھی میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا اے حسین. تو اس طرح کے با وفا اصحاب جن کو امام کی حقیقی معرفت حاصل تھی, جو امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو سمجھتے تھے, جو امام حسین علیہ السلام کے اس مقام اس منزلت اس مرتبے کو جانتے تھے اور جانتے ہوئے انہوں نے یہ قربانی دی, تو ایسے اصحاب.
بہت اچھا نقطہ آپ نے اشارہ فرمایا ہے, میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا پررنگ کروں آگے, کہ معرفت امام رکھتے ہوں. ہم دیکھتے ہیں امام علی علیہ السلام کے دور میں, رسول اللہ کے دور میں, امام حسن علیہ السلام کے دور میں, تینوں معصومین کے دور میں دیکھتے ہیں, تو ہمیں ملتا ہے بعض اصحاب جو ہیں ان کے بعض اعمال کے اوپر مشکوک ہو گئے تھے. مثلا صلح حدیبیہ دیکھ لیں, بعض اصحاب نے کہا کہ ہمیں شک ہو گیا ہے. امام علی علیہ السلام کو دیکھ لیں, مثلا وہاں خوارج جیسے مشکوک بندے آتے ہیں سامنے,
ان میں سے ہر ایک کی تاریخ میں کہیں نہ کہیں یہ ملتا ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں چھوڑ کے چلے گئے ہوں یا کوئی ایسی مشکل ایجاد کی ہو جس کی وجہ سے, خود امام حسن مجتبیٰ کی تاریخ دیکھ لیں کہ امام کو اس قدر تنہا چھوڑ دیا,
سلم کے اوپر تحمیل ہونا کرنا پڑا.
امیر المومنین کی زندگی میں دیکھیں صفین میں وہ جو
وہ جہاں بھی عنصر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں معرفت کی کمی ہے.
لیکن کربلا میں ایسا ہے کہ یہ جو اصحاب امام حسین کو ملے ہیں, یہ جو انصار امام حسین کو ملے ہیں, کاملا موافق ہیں امام کے ساتھ, امام کے لیے کوئی مشکل ایجاد نہیں کی کسی بھی مرحلے میں,
یعنی کسی بھی فعل پہ انہوں نے شک کا اظہار نہیں کیا. آپ دیکھ لیں کہ بچوں کو ساتھ لے کر گئے, انصار کی طرف سے کوئی لفظ نہیں ملتا, وہاں جو ہے شدت پیاس موجود ہے, انصار کی طرف سے کوئی جو ہے وہ نہیں ملتا. حتیٰ وہ شب عاشوری کا قصہ ہے, جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے منقول ہے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کا امتحان لیا یا نہیں لیا, کہ تو اس کے حوالے سے بہت خوبصورت ہے اگر آپ بیان فرمائیں اس میں.
جی جی, جب یہ جملے جب بولے جا رہے تھے جناب زینب نے کہا,
یہ شراب گل کرنے کے بعد کا ہی تھا یا اس سے پہلے کا تھا میرا خیال میں؟
جی ہاں, بظاہر اس سے پہلے کا ہے کہ آیا آپ نے ان کا امتحان لیا, تو کہتے ہیں کہ یہ جملے جناب حبیب ابن مظاہر نے سن لیے. تو جناب حبیب نے مظاہر نے اصحاب کو جمع کیا اور کہا دیکھو بنت زہرا کو کوئی ہمارے اوپر اعتماد نہیں, تو سب نے نیام سے اپنی تلواریں نکال لیں اور جناب ثانیہ زہرا کے پاس خیمے کے پاس آئیں اور ان سب نے اپنی وفاداری کا باقاعدہ اعلان کیا اور کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابھی ہم قربان ہو جائیں تو ہم ابھی قربان ہونے کے لیے تیار ہیں.
بالکل بہت خوبصورت نکات کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اگر تکمیلی نقطہ کو رہتا ہے بیان کریں اگلے سوال کی طرف تو چلے جاتے ہیں اس میں.
بہرحال یعنی جو خلاصہ اور جس نقطے کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ کسی بھی مصلح, امام حسین علیہ السلام ایک مصلح اجتماعی ہے, معاشرے میں جو ایک خطرناک قسم کی بگاڑ آئی تھی, امام اس بگاڑ کی اصلاح چاہتے تھے, تو اس کے لیے امام علیہ السلام کا جہاں کردار انتہائی اہم ہے, وہاں پر آپ کے جو جان نثار با وفا اصحاب تھے, انصار تھے, ان کا بھی کردار انتہائی اہم ہے. لہٰذا ان میں سے ہر ایک کے کردار کو الگ سے تجزیہ کرنے کی اور تحلیل کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کے اور ان کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے.
بہت سارے عبرتی درس بھی موجود ہیں اس کے اندر. میں ایک وضاحت کرنا چاہوں گا تاکہ کوئی سوء استفادہ نہ کرے ہماری بات سے, کہ ہم نے اصحاب الرسول کے حوالے سے بات کی ہے, تو یہ اس بات کے تو ہم قائل ہیں. آپ نے بھی تاکید کی ہے کہ جو اصحاب رسول خط مستقیم پر رہے ہم مانتے ہیں, جو اہل بیت کے مقابل میں نہیں آتے ان کا احترام کرتے ہیں, اور لیکن جو خط اہل بیت سے ہٹے, اہل بیت کے مقابل میں آئے, ہم ان کا آپ یوں کہہ لیں کہ اس طریقے سے احترام نہیں کرتے جس طریقے سے جناب سلمان و ابو ذر اور مقداد کے حوالے سے. لیکن اصحاب رسول نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے تبلیغ دین کے اندر اور اسلام کی تبلیغ کے اندر, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مقایسہ جو یہاں پر کیا گیا ہے انصار الحسین و اصحاب امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے, وہ اسی اعتبار سے ہی تھا کہ چونکہ کربلا جیسی اس تحریک کو بالکل تھوڑے افراد نے قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا, اور آج یہ بہت ساری نہضتوں کے لیے آپ یوں کہہ لیں کہ ایک رول ماڈل کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں. تو وہاں پر جب بات آتی ہے کیا اس کے اندر یہ عنصر پوشیدہ تھا کہ یہ قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئی, تو اس میں انصار حسین کا جو ہے وہ کردار بہت بڑا ہے. شکریہ آغا صاحب. امام حسین علیہ السلام کی اس نہضت کے اندر ہم جا کر دیکھتے ہیں تو ایک عنصر بہت جو ہے وہ روشن نظر آتا ہے, وہ یہ کہ اس نہضت کے اندر کسی چیز کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں تمیز نہیں پائی جاتی ہے, یعنی جدائی نہیں ہے. ہر جو ہے وہ نسل کے, ہر جو ہے وہ مذہب کے حوالے سے جو ہے وہ افراد اس میں پائے جاتے ہیں, یعنی آفاقی ایک نہضت جو ہے اس کا قیام کیا امام حسین علیہ السلام پہ. میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا مصداقی طور پر بھی آپ بیان کریں.
جی بالکل, ہم جب امام کو دیکھتے ہیں تو امام کا جو قیام تھا وہ ظلم کے خلاف تھا, اور جب ظلم کے خلاف امام نے قیام کیا ہے تو یعنی اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف امام انسانی اقدار کے حامل ہیں, دوسری طرف جو طرف مقابل ہے وہ مکمل انسانی اقدار سے عاری انسان ہے. تو امام نے جب انسانی اقدار کے تحت قیام کیا ہے تو امام نے جتنی اقدار ہیں ان کو مد نظر رکھا ہے. آپ جب انسانی فطرت کو دیکھتے ہیں تو انسانی فطرت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم سب خدا کی مخلوق ہیں, ہم میں کوئی تفاوت نہیں ہونا چاہیے. اگر خدا نے کسی کو کسی سیاہ پوست کے ہاں پیدا کیا ہے, اس میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی کو سفید پوست کے ہاں پیدا کیا ہے, اس میں اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. تو اسلام کو دیکھیں, اسلام کی ایک کامیابی کی جو علامت ہے وہ سب سے پہلے یہی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ مثلا غلاموں پہ ظلم ہو رہا ہے, اور افریقہ سے غلام آ رہے ہیں عرب, ان پہ ظلم کر رہے ہیں کس بنا پہ کہ یہ سیاہ ہیں, ان کا رنگ کالا ہے, اور ہم چونکہ سفید ہیں یا گندمی رنگت ہے اور ہمارے پاس پیسہ ہے, یہ فقیر ہیں. رسول خدا نے سب سے پہلے یہی کام کیا, کہا کہ لا فضل لعربی علی عجمی. ایک تو عربوں کو اپنی زبان پہ بہت زیادہ تکبر تھا, رسول نے یہ فضیلت بھی ختم کی اور کہا کہ نہ ہی کسی سفید کو کسی کالے پہ فضیلت حاصل ہے. اور وہاں سے جب خداوند عالم نے آیت نازل کی, یا ایہ الناس ان خلقناکم من ذکر وانثی, کہ ہم نے جو تمہیں مذکر مؤنث سے پیدا کیا ہے, یہاں پہ بھی اسلام نے دیکھیں, کیونکہ یہ بھی ایک تمیز ابھی تک پائی جاتی ہے. جو اپنے آپ کو مہذب معاشرے کہتے ہیں وہ بھی مثلا جو خواتین ہیں ان کو ایک مثلا حقیر مخلوق سمجھتے ہیں. تو اسلام نے یہ اس چیز کی بھی نفی کی کہ مذکر مؤنث میں بھی کوئی فرق نہیں ہے, یہ بھی ایک نظام چلانے کے لیے بنایا گیا ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ ہم نے جو تمہیں قبیلوں کی شکل میں پیدا کیا یا قوموں کی شکل میں پیدا کیا ہے, یہ تمام چیزیں اس لیے کہ ایک نظام برقرار رہ سکے, اور اگر کوئی تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ دیکھے کہ خدا کے ہاں اس کا کیا مرتبہ ہے تو وہ یہ دیکھے کہ اس کے دل میں خدا کا کتنا تقویٰ ہے، یعنی خود اسلام نے جو فضیلت قرار دی ہے جس چیز کو، وہ انسان کا تقویٰ ہے، وہ خدا خوفی ہے، اور باقی یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ اعتباری چیزیں ہیں، یہ نہ تو فضیلت کا باعث ہیں اور نہ ہی اہانت کا باعث ہیں۔ یہی دیکھتے ہیں کہ ہم اسلامی تاریخ میں دیکھیں کہ حضرت بلال حبشی کے مثلاً مؤذن رسول ہیں، ابھی وہ لوگ کہ جو مثلاً مالدار لوگ تھے اور اسلام لے آئے ظاہری طور پہ رسول کو، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو غلام حبشی ہے اور یہ صحیح طرح سے لفظ بھی ادا نہیں کر سکتا، آپ اس کو کیوں اتنا مقام دے رہے ہیں؟ تو ابھی ان وہ چونکہ معرفت نہیں رکھتے رہے، جیسے آپ نے بھی پہلے عرض کیا کہ جب انسان کی معرفت نہ ہو تو وہ چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا، تو رسول نے جو ہے وہ حضرت بلال کو اپنا مؤذن قرار دیا، یعنی وہ رسول کی زندگی میں جو ہے وہ اذان دیتے رہے، اور جب رسول دنیا سے چلے گئے تو وہ مثلاً اذان دینا انہوں نے چھوڑ دی اور مدینہ سے ہجرت کر گئے۔ تو اس کے بعد مثلاً حضرت بلال کا مرتبہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کی فرمائش پہ انہوں نے اذان کہی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اہل بیت کی نظر میں رنگ کی کوئی تفریق نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کی کہ مثلا جو پیسے کی تفریق ہے یا اس طرح۔ تو ہم جب انصار حسین کی طرف آتے ہیں، چونکہ ہمارا موضوع بھی یہی ہے، انصار حسین میں ہم دیکھتے ہیں حضرت جون کو، یعنی حضرت جون جو سیاہ پوست غلام ہیں اور پہلے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، پھر امام حسن علیہ السلام کے ساتھ، پھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور یہ کربلا تک امام کے ساتھ ہیں۔ جب عاشور کا دن آتا ہے اور جب سب شہید ہو جاتے ہیں، حضرت جون بچتے ہیں اور یہ امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا امام مجھے اجازت دیجئے، تو امام اس کو کہتے ہیں کہ انت فی اذن منی، کہ جون آپ کو میری طرف سے اجازت ہے، آپ اپنے آپ کو کیوں قربان کرتے ہو ہم پہ، ہمیں تمہاری قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم آزاد ہو اور ہم تم سے راضی ہیں۔ تو کہتے ہیں روایت کے لفظ ہیں فواقع علی قدمی ہے، امام کے قدموں پہ گر جاتا ہے، یعنی یہ عشق ہے امام سے، امام کے قدموں پہ گر جاتا ہے اور امام کو کہتا ہے کہ کیا میرا جو سیاہ خون ہے وہ آپ کے خون کے ساتھ نہیں مل سکتا یا امام؟ تو امام کو جب اس نے یہ جملہ کہا تو امام نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو جون کہتے ہیں واللہ لا افارقکم، میں آپ سے جدا نہیں ہو سکتا، حتی مختلط دمی بے دماءکم، یہاں تک کہ میرا خون آپ کے خون سے مل جائے۔ تو پھر امام اس کو اجازت دیتے ہیں۔ دیکھیں اس سے آگے کا جو مرتبہ ہے، اس سے آگے جو مرحلہ ہے، وہ اس سے زیادہ رقت امیز ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ میں غلام ہوں امام کا۔ تو جب مارکہ میں جاتا ہے اور وہاں پہ حملہ کرتا ہے، پھر اس پہ حملہ ہوتا ہے اور زمین پہ گر جاتا ہے، تو آپ نے مصائب میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ مثلا جو بھی شہید ہوتا تھا امام کو صدا دیتا تھا، امام آتے تھے اس کے سر پہ۔ ابھی جب جون زمین پہ گرتا ہے تو اس کا احساس کیا ہے کہ میں غلام ہوں، وہ میرے آقا ہیں، تو امام کو آواز نہیں دیتا، لیکن دیکھتا ہے کہ امام اس کے سرحانے پہنچ جاتے ہیں اور امام شفقت سے اس کے سر کو بلند کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ چیز جو ہے کہ ایک آقا کا ایک غلام کے ساتھ جو تعلق ہے
بالکل مساوی ہے، جس طرح مساوی ہے،
نہیں اصلا کسی قسم کی تمیز نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کا افاقی پیغام ہے۔ آج جو لوگ اپنے آپ کو مہذب معاشرے کہتے ہیں، وہاں پہ آج بھی یہ مسئلے موجود ہیں۔ امریکہ میں آج ظاہراً کوئی 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا احتجاجات ہو رہے ہیں کہ جارج فلوئڈ کو جس اہانت کے ذریعے سے اس کو مثلاً قتل کیا گیا ہے، یہ امریکہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہم مہذب معاشرے ہیں، ہم ترقی یافتہ ہیں، ہم متدین ہیں، اور مشرق وسطیٰ کو وہ جو ہے وہ ایک قدامت پسند قسم کے علاقے کا نام دیتے ہیں۔ تو دیکھیں انسانی اقدار جہاں پہ نہ ہو، حقیقت میں وہ قدامت پسند ہیں، کیونکہ جب اسلام آیا ہے تو الاسلام و یعلو لا یعلا علیہ، اسلام بلند ہے، اس پہ کوئی چیز بلند نہیں ہوتی، تو جہاں پہ اسلام ہے وہ بلند ہے، وہی متدین ہے۔
جی بہت شکریہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے بعض مطالب بیان کیے۔ آغا صاحب میں اسی سوال کو تسلسل دوں گا کہ آپ بھی تھوڑا اس کو وضاحت کر دیں، چونکہ ایک اہم موضوع ہے اور معاشرے کے ساتھ جو ہے وہ میل بھی کھاتا ہے ہمارے، اور اس میں وہ یہ کہ آفاقی جو پہلو ہے نہضت امام حسین علیہ السلام کا، اس میں غیر مذہب، غیر اسلام، اس کی کوئی تفریق نہیں پائی جاتی تھی، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟
جی جس طرح سے پہلے اشارہ ہوا کہ خود دین اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں، دین اسلام آفاقی دین ہے، جامع دین ہے، کسی خاص قوم، مذہب، ملت، کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص حتیٰ زمانے کے لحاظ سے بھی کوئی قید نہیں ہے اسلام میں. تو امام حسین علیہ السلام جو وارث اسلام ہیں، جو وارث رسول خدا ہیں، ان کا بھی پیغام ایک آفاقی پیغام تھا. اور اس میں جو ایک خاص بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے چلے ہیں، مکہ تشریف لے گئے، اور مکہ کے بعد کربلا جب آپ آئے ہیں، راستے میں جو جو ملتا گیا ہر ایک کو آپ اپنا پیغام دیتے گئے ہیں، ہر ایک کو اپنے ساتھ بلاتے گئے ہیں. اور اس میں بہت عجیب بات یہ ہے کہ ہر قوم، ہر مذہب، ہر ملت، ہر رنگ کے جو لوگ ہیں ان کو دعوت دی ہے، کوئی فرق نہیں رکھا آپ نے. اس میں جو ایک مثال ملتی ہے جناب زہیر ابن قین کی، آپ کو مثال ملتی ہے، ان کے بارے میں تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ عثمانی مذہب کے تھے، لیکن امام علیہ السلام نے اس میں کون سی خصوصیت ایسی دیکھی ہمیں نہیں معلوم. امام بار بار اس کو دعوت دیتے ہیں، وہ کتراتا رہتا ہے، امام سے وہ دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آخر کار کچھ ایسا ہوتا ہے کہ امام سے اس کی ملاقات ہو ہی جاتی ہے. اب امام علیہ السلام اس کے خیمے میں خود چلے جاتے ہیں، اور خیمے کے اندر کچھ دیر کے لیے امام اور اس کی گفتگو ہوتی ہے. اب تاریخ نے یہ کہیں نقل نہیں کیا کہ وہ گفتگو کیا ہوئی، لیکن امام کے اس کلام میں ایسی تاثیر تھی، اس کے بعد زہیر ابن قین پھر وہ حسینی بن جاتا ہے، اور ایسا حسینی بن جاتا ہے کہ کربلا میں جو ہے ان کا جو ان کی جو قربانی ہے، ان کا ایثار کا جو جذبہ ہے، وہ بہت واضح نظر آتا ہے. تو یہ دیکھیں، یعنی امام حسین علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ چونکہ یہ میرے ہم فکر نہیں ہیں لہٰذا میرا پیغام اس تک نہ پہنچے. اور اگر ادیان و مذاہب کی بات کریں تو کربلا کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مختلف ادیان اور مذاہب کے لوگوں کی نے آ کر امام حسین علیہ السلام کی مدد کی ہے. اس حوالے سے ایک جو واضح نام آتا ہے وہ جناب وہب کا ہے. جناب وہب کے حوالے سے تاریخ نے ان کے نام میں تھوڑا اختلاف کیا، بعض نے وہب ابن وہب لکھا ہے، بعض نے وہب ابن عبداللہ. ان کے بارے میں بھی اسی طرح سے ہے کہ راستے میں جاتے ہوئے امام حسین علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے ثعلبیہ کے مقام پر، جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے، دیکھیں امام کو پتہ ہے کہ یہ مسیحی ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن امام ایک آفاقی پیغام، ایک آفاقی انقلاب، ہمہ جہت انقلاب ایک لانا چاہتے تھے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے اس مسیحی کو بھی اپنا پیغام سنایا. اور امام کے ان کلمات میں وہ تاثیر ایسی تھی کہ وہ ہدایت پا گیا، وہ مسلمان ہوا، وہ نہ صرف تنہا مسلمان ہوا، اس کے ساتھ اس کی ماں تھی، اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی، یہ سب مسلمان ہو گئے اور کربلا میں شریک ہوئے. اور کربلا میں پھر ایسے شریک ہوئے کہ جب جناب جون نے اپنی ماں سے پوچھا کہ آپ آیا مجھ سے راضی ہو گئی، میں مسلمان ہو گئی ہوں، میں نے امام حسین کا ساتھ دیا، تو اس کی جناب وہب، جناب وہب کے بات ہو رہی تھی، تو جناب وہب نے کہا کہ میں تب تک تم سے راضی نہیں ہوں گی جب تک تم اپنی جان امام حسین پر قربان نہ کرو.
یعنی ماں کی بھی اتنی معرفت ہو گئی کہ
معرفت ہو گئی. تو اس کے بعد جو ہے جناب وہب، اور مزے کی بات یہ ہے کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ 25 سال عمر تھے جناب وہب کی اس وقت،
اچھا 25،
اور شادی کو صرف 17 دن گزرے تھے، تازہ ان کی شادی ہوئی تھی.
معرفت کا وہ مقام آ گیا کہ 17 دن کے بعد انہوں نے،
تو اس کے بعد جو ہے جناب وہب میدان میں چلے گئے، بہت زیادہ جنگ کی، 100 تک کا کہا ہے کہ 100 لوگوں کو واصل جہنم کیا، اور آخر کار جس طرح سے ہوتا ہے کہ باقی اصحاب شہید ہوئے، جناب وہب بھی شہید ہوئے. اس کے بعد تاریخ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ اس نے عمر ابن سعد نے، البتہ ایک بعض تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو زندہ لے جائے گئے عمر ابن سعد کے پاس، تو وہاں پر پھر عمر ابن سعد نے اس کا جو ہے سر قلم کرنے کا حکم دیا. اس کے بعد ان لوگوں نے جناب وہب کی ماں کو اذیت دینے کے لیے ان کا سر کاٹ کر، سر تن سے جدا کر کر سر ان کی ماں کی طرف پھینکا. تو تاریخ نے یہ نقل کیا ہے کہ جناب وہب کی ماں نے وہ سر اٹھایا، اس کو چوما، اس کا بوسہ دیا، اور اس کے بعد دوبارہ دشمن کی طرف پھینکا، یہ کہتی ہوئی کہ ہم نے جو چیز راہ خدا میں قربان کی ہے وہ ہم دوبارہ واپس نہیں لیتے. تو اس کے بعد خود جناب وہب کی ماں کو بھی امام حسین علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے، اور بعض تواریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان کی بیوی جو ہے وہ بھی خیمے کی وہ جو لکڑی ہے وہ لے کر لڑنے گئی ہے میدان میں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے راستے میں جو جو بھی ملا ہر ایک کو اپنا پیغام سنایا، کوشش کی جس طرح بھی ہو اپنے انصار میں اس کو شامل کرے، اپنے عوان میں اس کو شامل کرے، اپنا جو آفاقی پیغام تھا وہ ہر ایک تک پہنچانے کی آپ نے کوشش کی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پیغام کو سنیں، سمجھیں، اور آپ کے ساتھ شامل ہوں، اور یہ نہضت اور اس کا دائرہ پھیلتا چلا
جائے. جی ہاں، واقعاً جیسا کہ شروع میں آغا صاحب نے اشارہ بھی کیا تھا اس کے اندر کہ اگر ہم اسلام کو دیکھتے ہیں جیسے ہی یہ آفاقی اسلام آتا ہے تو اس کے اندر پہلا پیغام یہی تھا کہ نہ کسی عرب کو عجم پر فضیلت ہے، نہ کسی سیاہ کو سفید پر فضیلت حاصل ہے، نہ کسی امیر کو غریب پر فضیلت حاصل ہے، اور قرآن نے سریع طور پہ فرمایا کہ تم میرے نزدیک جو ہے وہ باعزت وہ ہے کہ جو باتقویٰ ہوگا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں خود اہل بیت کی سیرت میں بھی یہ چیزیں بہت زیادہ مل رہی ہیں، اور ہم نے یہاں پر آپ بزرگان نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا کہ کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے اپنی نہضت کو آفاقی بنایا، اور پھر اس آفاقی پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے کس طریقے سے انہوں نے اپنے انصار کو جو ہے وہ چنا۔ اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سیافام غلام موجود ہے، اور اس کے ساتھ برتاؤ بالکل ویسا ہے کہ جیسا اپنے گھر والوں سے اپنے دوسرے اصحاب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہاب جو مسیحی تھے ان کو بھی شامل کیا اپنے اس نہضت کے اندر، اور اس کے بعد جو داخلی اختلاف ہے مثلا عثمانی مذہب ہونے کے باوجود جناب زہیر بن قین کو جو ہے وہ شامل کیا، اور یہ داستان واقعی دلچسپ ہے جناب زہیر کی، کہ جس کی طرف مختصر طور پہ آپ نے اشارہ کیا کہ جناب زہیر جو ہے وہ قطراتے ہیں لیکن امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ملیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے اس بحث کو سنا، بہت سارے ایسے نکات پوشیدہ ہیں کہ جن پر کئی دنوں تک گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، کئی دروس کی جو ہے وہ ضرورت ہے انصار الحسین کی زندگی میں۔ انصار الحسین میں سے ہر ایک انصار کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے، اگرچہ ان میں سے بعض انصار کی زندگیاں تاریخ میں یا نقل نہیں ہوئی ہیں، یا فقط کربلا کی حد تک نقل ہوئی ہیں، یا اس سے بھی مثلا اگر پہلے نقل ہوئی ہیں تو بہت کم مقدار میں نقل ہوئی ہیں، لیکن ان کا جو ایک فعل نقل ہوا ہے تاریخ کے اندر، ان کی جو ایک کردار نقل ہوا ہے تاریخ کے اندر، اگر ہم اسی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر سے ہمیں کئی درس ملتے ہیں کہ جو اگر انسان ان کو لے لے اور اپنی زندگی پر اس کو اجرا کر لے تو انسان واقعاً ایک آفاقی اسلام اور آفاقی نہضت کا پیروکار بن سکتا ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اینکه بعضی از ائمه شاید امام باقر بودن میفرماید که برای من یک نفر نوحسرا در منا بگذارید که اونجا برای من گریه بکند و عزا بگیرد، نه این است که حضرت باقر سلام الله علیه احتیاج به این داشته است و نه این که برای او شخصا فایده داشته است، لیکن جنبه سیاسی او را ببینید. در منا اون وقتی که از همه اقطار عالم آدم می آید اونجا یک کسی بنشیند یا اشخاصی نوحسرایی کنند برای امام باقر و جنایت کسانی که با او مخالفت کردند و او را مثلا به شهادت رساندن ذکر کند و این مسئله موجی باشد در همه دنیا. این مجالس عزا را دست کم گرفتند.
اینجا مرکز مقاومت است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین۔ ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس دوسرے سیگمنٹ کے اندر، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم معمولاً دوسرے سیگمنٹ میں بعض سوالات کے جواب دیتے ہیں کہ جو نہضت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اٹھائے جاتے ہیں، یا وہ سوال ہوتے ہیں کہ جو ذہن میں اٹھتے ہیں، یا وہ اعتراض ہوتے ہیں کہ جو بعض اوقات مخالفین کی طرف سے بیان کیے جاتے ہیں۔ اور یہ ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک فکر، ایک مکتب، ایک نہضت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو جہاں اس کو بیان کرنا، تبیین کرنا، وضاحت دینا اس نہضت کے محتوی اور اس کے مطالب کو، اور وہیں ضروری ہو جاتا ہے کہ اس پر اٹھنے والے سوالات اور اعتراضات کا جواب بھی دیا جائے، تاکہ فکر اور وہ مکتب، وہ نہضت نکھر کر سامنے آئے، اس پر ایمان لانا آسان ہو جائے اور وہ مطالب اچھے طریقے سے حل ہو جائیں۔ آج ہم اس سیگمنٹ میں ایک انتہائی اہم سوال کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو معمولاً معاشرے میں اٹھایا بھی جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قلیل اصحاب کے ہوتے ہوئے کیوں قیام کیا اور کیوں تقیے کا سہارا نہیں لیا۔ اس سوال کے جواب دینے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا جمشید علی صاحب کو اور جناب مولانا سید حسن عسکری صاحب کو۔ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور اس اہم سوال کے اوپر گفتگو فرمائیں گے۔ پہلا سوال جو آغا سید ہم آپ سے آغاز کرتے ہیں یہ ہے کہ جیسا کہ پروگرام کا عنوان واضح ہے کہ اس سوال کا ہم نے جواب دینا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے تقیہ کیوں نہیں کیا، حالانکہ ان کے جو ہے وہ اصحاب بہت قلیل تھے اور یزید کی حکومت جو ہے وہ تقویت میں تھی، قوت میں تھی، تو سہارا لے لیتے، قیام کیوں کیا؟ میں چاہوں گا کہ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ناظرین کے لیے ایک مفہوم تقیے کا جو ہے وہ واضح ہو جانا چاہیے کہ تقیے کا مفہوم کیا ہے اور مکتب تشیع کیا عقیدہ اس تقیے کے بارے میں رکھتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ جی برادر محترم، آپ کا سوال کہ تقیہ کی حقیقت کیا ہے، تقیہ کا مفہوم کیا ہے۔ تقیہ اگر لغت اور زبان کے حوالے سے دیکھا جائے تو وقع یا وقع سے نکلا ہے، اسی سے تقویٰ بھی حاصل ہوا ہے، تقویٰ بھی اسی سے بنایا گیا ہے۔ تقویٰ کا معنی ہے کہ اپنی روح، اپنے نفس کو مختلف خطرات سے، مضرات سے محفوظ رکھنا، بچانا۔ تقیہ کا معنی بھی یہی ہے کہ انسان اپنی جان کو، اپنے ایمان کو خوب طریقے سے، مختلف طرائق سے بچا کر اپنا وظیفہ انجام دے لے، یہ تقیہ ہے۔ اور یہ تقیہ ایک مسلم حقیقت ہے، نہ صرف تشیع میں بلکہ اسلام کے محکمات میں سے ہے، محکمات اسلامی میں سے ہے، محکمات اصولی اسلامی میں سے ہے۔ اور نہ صرف دین اسلام کا یہ اصول ہے بلکہ سابقہ ادیان میں اس کے شواہد موجود ہیں، قرآن مجید میں باقاعدہ وہ موارد بیان ہوئے ہیں کہ سابقہ ادیان میں انبیاء نے تقیہ کیا ہے، انبیاء کے پیروکاروں نے تقیہ کیا ہے۔ تو تقیہ گویا ایک الہی منصوبہ ہے، تقیہ ایک سٹریٹجی ہے، ایک ٹیکٹیک ہے کہ اللہ کی راہ پر انسان کا سفر جاری و ساری رہے، رک نہ پائے، اس کے اندر جمود نہ آئے، ٹھہراؤ نہ آئے، بلکہ انسان اگر اللہ کی راہ پر چل رہا ہے، سفر کر رہا ہے اور اس کی یہ حرکت جاری ہے تو یہ جاری و ساری رہے۔ اگر ایک راستے میں کوئی معنی، مشکل، رکاوٹ آ گئی ہے تو اس انسان کو، اس مومن اور مسلمان کو کوئی اور غیر معمولی راستہ انتخاب کر لینا چاہیے، نہ یہ کہ واپس آ جائے۔ خوب بیان ہوگا انشاءاللہ اس حوالے سے۔ بس یہ تقیہ ہے، اور تقیہ پر بہت زیادہ عرض کیا کہ محکم ہے، روایات ہیں، قرآن مجید کی آیت اس پر، الا ان تتقوا منہم تقاتن، کہ کئی مومنین ہیں، خوب کچھ سے اشتباہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر وہ لوگ، مگر وہ مومن کہ جنہوں نے تقیتاً اگر کہیں کوئی غیر اسلامی مثلا انہوں نے رستہ انتخاب کر لیا ہے، مثلا وہ ایک مسلمہ قذاب کا واقعہ ہے، اسی وہی شان نزول ہے اس آیت کا کہ اس نے دو بندوں کو شہید کر دیا، ایک نے ظاہر کہا تھا کہ میں رسول خدا پر ایمان لاتا ہوں، ایک نے تقیہ کیا تھا، تو رسول خدا نے فرمایا جس نے اقرار کیا تھا کہ میں رسول خدا کا مومن ہوں، خب وہ تو اپنے مقام پر پہنچ گیا، وہ فضیلت کا حقدار، اور جس نے تقیہ کیا تھا، خوب اس نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چھوٹ سے استفادہ کیا ہے، بس اس نے بھی کوئی غلطی نہیں کی۔ بس تقیہ جو ہے وہ اس کی اپنی اہمیت ہے، اور روایات میں بھی ہے کہ التقیہ تو دینی و دین و آبائی، معصوم نے فرمایا کہ تقیہ میرا دین ہے اور میرے آبا کا دین ہے۔
جی ہاں بالکل، تقیہ کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے بیان کیا ہے کہ یہ ایک ٹیکٹیک ہے، اور اس کے اندر انسان ایک ہدف جو رکھا ہوا اسلام کا، اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے جو مختلف راستوں کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، اور یہ روایتیں کہ جو تقیہ کی اہمیت میں آئی ہیں کہ یہ میرا دین ہے، میرے آبا کا دین ہے، تو اس بات سے جو آپ بیان فرما رہے ہیں یہ مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ تقیہ جو ہے وہ منافقت نہیں ہے، جو کہ بعض مخالفین بلکہ مکتب اہل سنت کی طرف سے ایک اعتراض ہمارے اوپر یہ آتا ہے کہ تشیع جو ہے، نعوذ باللہ، جو ہے مکتب تشیع وہ منافقت کا دین ہے۔ آپ کی باتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ
سواز تر جو ہے نا، جو آپ نے نقطہ اٹھایا سواز تر یہ ہے کہ منافقت اور تقیہ میں فرق یہ ہے کہ منافقت میں کفر کو چھپایا جاتا ہے اور زہر ایمان زہر کیا جاتا ہے، در حالانکہ تقیہ یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کو کسی ظالم، کسی جابر سے چھپا کر رکھیں اور اللہ پر ایمان آپ رکھتے رہیں اور اپنے ہدف تک بھی جس طرح سیدن فرمائے پہنچ جائیں۔
ایک موردی چھوٹ جو خدا کی طرف سے آئی ہوئی ہے کہ کہیں اگر جان کا خطرہ آ جاتا ہے، ناموس کا خطرہ ہو جاتا ہے، تو وہاں پر اجازت ہے، یعنی کہ آپ ایمان کو، اپنے اسلام کو جب وہ چھپا سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی جان کی حفاظت کریں۔
جی، تو یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ تقیہ کے بارے میں ایک غلط فہمی ہے، جس طرح خوب یہ اہل سنت کی طرف سے آپ بیان فرما رہے ہیں کہ اہل سنت کی طرف سے یہ غلط فہمی کی گئی ہے، خوب ایک ہمارے اپنے مومنین کے اندر غلط فہمی ہے کہ جو عوام کے اندر بھی موجود ہے اور خواص بھی اس میں مبتلا ہیں، وہ تقیہ سے معنی کیا مراد لے لیتے ہیں کہ خاموشی، یعنی اپنے وظیفے سے کوتاہی اختیار کرنا، خانہ نشین ہو جانا، راحت نشینی اختیار کر لینا، یہ تقیہ نہیں ہے۔ اپنا انسان مثلا کہے کہ میرا وظیفہ نہیں بنتا، نہ، یہ تقیہ نہیں ہے، بلکہ تقیہ کیا ہے، رہبر معظم بھی بیان فرماتے ہیں اور آئمہ اطہار کی سیرت میں یہ واضح ملتا ہے کہ تمام آئمہ نے جو زندگی گزاری ہے خوب مبارزہ کیا ہے، اور اگر انہوں نے تقیہ اختیار کیا ہے تو یہ نہیں کہ اپنے وظیفے کو چھوڑ دیا ہے، بلکہ اگر ایک رستے پر کچھ مشکلات تھیں، اور رہبر معظم نے یہاں ایک مثال دی ہے کہ مثلا آپ ایک شہر کی طرف سے دوسرے شہر کی طرف جا رہے ہیں، تو رستے میں اگر آپ کو معلوم ہے کہ ایک جگہ سیلاب آیا ہوا ہے، کسی جگہ ٹریفک جام ہے، تو آپ وہاں کیا کرتے ہیں، آیا گھر بیٹھ جاتے ہیں، رستے میں قیام کر لیتے ہیں، نہ نہ، کہتے ہیں کہ نہ، میں نے سفر کرنا ہے، ضروراً میں نے وہاں پہنچنا ہے، تو کیا کرتے ہیں، وہ معمولی رستے کو چھوڑ کر کوئی غیر معمولی رستے کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ خوب تقیہ یہی ہے کہ امام غیر معمولی حالات میں معمولی رستوں کو چھوڑ کر غیر معمولی رستے،
لیکن ہدف کو نہیں چھوڑتے،
ہدف کو نہیں چھوڑتے،
اپنا جو وظیفہ معین ہوتا ہے اس وظیفے کو جو ہے وہ کامل طور پہ انجام دے رہے ہوتے ہیں،
اس کی طرف گامزن رہتے ہیں۔ یہاں امام خمینی نے آ کر تقیہ کی چار اقسام بیان کی ہیں، ان کا ایک رسالہ ہے، رسالہ تقیہ، امام نے وہاں چار اقسام بیان کی ہیں، تقیہ خوفی، تقیہ کتمانی، اور تقیہ مداراتی، اور تقیہ اکراہی، یعنی مجبور کیا جائے۔ خوب تقیہ خوفی کیا ہے، کہ کوئی ظالم و جابر کسی مومن پر، کسی مسلمان پر خوف مسلط کرے، خوف
یا مثلا جو ہے کسی معاشرے میں رہ رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اگر میں اس ہدف کے پیچھے چلتا ہوں واضح طور پر، علنی طور پہ، تو میری جان کو خطرہ ہے، ناموس کا خطرہ ہے،
مال کا خوف، ناموس کا خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، تو وہاں کیا ہے، وہ کسی واجب کو مثلا ترک کر سکتا ہے، اور ظاہری طور پر مثلا اگر کوئی عام مومن ہے تو مثلا، اب یہ امام یا نبی تو نہیں کر سکتے کہ کسی واجب کو ترک کر دیں یا کسی مثلا حرام میں مبتلا ہو جائیں، لیکن عام مومنین کے لیے رخصت ہے کہ مثلا اگر کوئی خوف میں مبتلا ہو تو مثلا وہ شراب پی سکتا ہے۔
یعنی موردی جو ہے خداوند متعال نے چھوٹ دی ہوئی ہے، چونکہ وہ حق اللہ ہیں، اور خداوند متعال نے یہ مورد خوف کے مورد میں کہا ہوا ہے، جیسا کہ مثلا آپ دیکھ لیں گے اگر جان کا خوف ہو جاتا ہے، جو چیزیں عادی حالت میں کھانا حرام ہیں ان کو خداوند متعال نے جو ہے وہ جائز قرار دیا، اسی طریقے سے اگر جان کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو وہاں پر انسان جو ہے وہ اپنے اس تقیہ سے استفادہ کرے۔
دوسری مثال، دوسری قسم جو ہے وہ تقیہ اکراہی ہے، کہ جس طرح خوب ہمارے اس مورد نظام میں بھی ہے، مورد سوال میں بھی ہے، کہ یزید ملعون نے اکراہ کیا تھا، اجبار کیا تھا امام حسین علیہ السلام پر کہ آپ نے حتماً میری بیعت کرنی ہے، تو امام نے یہاں تقیہ نہیں کیا، کہا کہ تم بے شک مجھ پر اگر اکراہ کرتے ہو، اجبار کرتے ہو، لیکن نہ، میں تقیہ نہیں کروں، یہ تقیہ کا مورد نہیں ہے۔ یہاں اصل دین پر حملہ ہو چکا ہے، یہاں ناموس دین پر حملہ ہو چکا ہے۔ لہٰذا خوب اگر کوئی اور مسئلہ ہوتا تو ممکن ہے تقیہ اختیار کیا جا سکتا تھا، لیکن جب اصل دین خطرے میں ہو، ناموس دین خطرے میں ہو اور دین کی بقا منظور نظر ہو تو اس وقت جو ہے وہ تقیہ کرنا حرام ہو جاتا ہے۔
بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر ہم انبیاء کی زندگی بھی آپ دیکھ لیں، مثلا جناب ابراہیم کے اگر قصے کو آپ دیکھتے ہیں کہ تنو تنہا ہیں اور فرعون جو ہے وہ ان کو ختم کرنے کی پوری جو ہے وہ قوتیں جو ہے وہ
حضرت موسیٰ
جو ہیں وہ کر رہا ہے، لیکن جو ہے وہ انہوں نے بھی اپنی وہ مبارزاتی تحریک جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جناب ابراہیم کو لے لیں کہ نمرود جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جناب ابراہیم کو آگ میں پھینک کے ختم کرنے کی کوشش کرے، لیکن جناب ابراہیم نے جو ہے اپنے اس راستے کو نہیں روکا۔ یہ کیوں نہیں وہ کرتے؟ حالانکہ دیکھا جائے اگر عام انسان کی نسبت دیکھیں تو وہاں تو انسان جو ہے وہ تقیہ کر جاتا ہے، رخصت جو ہو جاتے ہیں، لیکن ہم انبیاء کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب خود دین، خود اسلام، خود جو ہے مقصد حیات جو اسلام کا ہے وہ خطرے میں پڑ جائے تو یہ بڑی شخصیات جو ہیں اس کو اس سے استفادہ نہیں کرتے۔
اور تیسری قسم جو آتی ہے وہ تقیہ کتمانی ہے کہ جو ہم دیگر آئمہ میں یہ مثلا زیادہ مورد یہ پایا جاتا ہے کہ دیگر آئمہ کیا کرتے ہیں، چونکہ ان کی شرائط اور ہوتی ہیں، حالات جو ہے وہ فرق کرتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے، تو وہ آئمہ کیا کرتے ہیں اپنے اس علنی کو تحریک کو چھپا کر، اپنی اس ظاہری تحریک کو، ظاہری عمل کو کتمان کر کے خفیہ تحریک چلاتے ہیں اور منظم تحریک چلاتے ہیں، کہ اس کے شواہد بہت زیادہ مفصل تاریخ میں موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہیں کہ اماموں نے باقاعدہ اپنے شیعوں تک پیغام پہنچائے ہیں، اپنے وکیل معین کیے ہیں، نمائندے بھیجے ہیں مختلف علاقوں میں، اور کتنی جگہوں پر اظہار کیا ہے، لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ یہ حق حکومت، حق نظام اور حق ریاست اور مرجعیت، یہ ہم اہل بیت کا حق ہے۔ بس یہ سارے کا سارا مبارزہ کیا ہے، لیکن خوب علنی نہیں کیا، کھلے عام نہیں کیا، مخفی کاری کی، اس میں پوشیدہ کاری کی، اور مثلا چھپا کر یہ اپنا سلسلہ جاری و ساری رکھا۔
جی بالکل، انشاءاللہ اس سوال کی طرف آئیں گے کہ آئمہ علیہ السلام نے جو ہے وہ کس قسم سے تقیہ کیا اور امام حسین علیہ السلام نے کیوں وہ تقیہ نہیں کیا۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، وہ یہ کہ آغا سید کی باتوں سے یہ مطلب تو واضح ہو جاتا ہے کہ تقیہ کا جو مفہوم ہے حقیقی وہ یہ نہیں ہے کہ سکوت اختیار کر جائے، بے طرف ہو جائے، وظائف اور ذمہ داریوں کو بھول جائے اور فقط یہ کہہ کے کہ چونکہ میں نہیں کر پاتا بس جو ہے وہ میرا نیم وظیفہ بنتا، اب تقیہ کا دور ہے لہٰذا گھروں میں بیٹھ جائیں، انتظار کریں وسائل فراہم ہونے کی اور اس طریقے سے، بلکہ کیا ہے، تقیہ ہدف تک پہنچنے کا ایک غیر معمولی راستہ ہے کہ آپ نے جو ایک جو راستہ بیان ہوا تھا اس کے مطابق چل رہے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہدف تک پہنچنے میں یہ معنی بن رہا ہے سیدھا جو ایک واضح راستہ تھا، لیکن پھر تقیہ کے ذریعے وہاں پر وارد ہوئے۔ تو یہاں یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ اس معنی میں کہ جو سکوت کی شکل میں آپ لے لیں یا مثلا وظیفہ نہ سمجھنے کے شکل میں آپ لے لیں، کہ آئمہ علیہ السلام نے تقیہ نہیں کیا، انہوں نے اپنا مبارزہ اور جہاد جو ہے وہ اپنی حکومتوں کے خلاف جاری رکھا۔ میں یہاں پر یہی چاہوں گا کہ رہبر معظم نے بہت خوبصورتی سے ان مطالب کو بعض جگہ پہ بیان کیا ہوا ہے کہ آپ اسی کی روشنی میں جہاد اور مبارزے کا حقیقی معنی کیا ہے، جس طرح کہ ہم نے تقیہ کے مفہوم کو واضح کیا، آپ جہاد اور مبارزے کا معنی واضح کر دیں تاکہ یہ جھنجھلٹ جو پائی جاتی ہے ختم ہو جائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کہ آج 11 محرم الحرام ہے، اس حادثہ عاشورہ کی مناسبت سے تسلیت عرض کرتے ہیں امام زمانہ جل اللہ شریف کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم نہضت سے استفادہ کرنے اور ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بالکل، یہ ہمارے اس آج کل کے دور کی ایک بڑی مشکل ہے کہ قرآن کے اندر بہت سارے مفاہیم ایک خاص معنی میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن جب ہمارے پاس یہ مفاہیم، یہ الفاظ، یہ کلمات آئے تو ہم نے ان کو ایک خاص اپنی من گھڑت معنی میں لے کر اور پھر اس کے مطابق ہم نے تطبیق شروع کر دی، جن میں سے ایک وہی مفہوم کہ تقیہ کا تھا، تقیہ کا مطلب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اپنے ہدف کو چھوڑ دیں اور سائڈ پہ ہو جائیں، ان میں سے ایک مفہوم کلمہ ولایت بھی ہے کہ ولایت کا حقیقی معنی اور ولایت کیا ہے وہ اور چیز ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ولایت ہے وہ اور چیز ہے، حتیٰ کہ قتل و غارت غالم گلوج تک پہنچ جاتے ہیں اور ولایت کا پتہ نہیں ہوتا کہ ولایت معنی کیا ہے. انہی مفاہیم میں سے ایک مفہوم جہاد ہے. ہم نے جہاد جو سمجھا ہوا ہے یا ہم حتیٰ کہ ہماری فقہ کی کتابوں کے اندر جو موجود ہے وہ جہاد اور ہے، جو قرآن کی آیات اور معصوم کی سیرت کے اندر موجود ہے وہ جہاد اور ہے. جہاد کو اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہی جہد سے نکلا ہے، یعنی کوشش کرنا. اب اس لغت کے معنی کو جب بعض لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھا رہے ہیں، ہم اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو اخلاق کا درس دیتے ہیں، لوگوں سے زکاة وصول کرتے ہیں، لوگوں کو جو ہے مختلف دین کی چیزیں بتاتے ہیں، بس یہی کوشش ہے اور اسی چیز کا نام جہاد ہے. اس کو ہم قبول کرتے ہیں، کوئی شک نہیں، مقام معظم رہبری بھی قبول کرتے ہیں کہ یہ جہاد ہے، لیکن ایک خاص قسم کا جہاد ہے کہ جو قرآن کے اندر جہاد ہے اس کے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لغوی جہاد ہے اور اسلام کے لیے پسندیدہ جہاد ہے، اس کو بھی ہم قبول کرتے ہیں. ایک طبقہ اٹھا، انہوں نے اس جہاد کو فقط اس چیز سے آ کر تعبیر کیا کہ جہاد یعنی آپ تلوار ہاتھ میں لیں، آپ گن ہاتھ میں لیں اور دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، حالا مارو ماری شروع کر دیں، اس کا نام جہاد ہے.
یعنی مسلحانہ قیام کرنا جو ہے جہاد فقط مساوی ہو گیا اس کے ساتھ.
جی بالکل.
یعنی اگر کوئی مسلحانہ قیام نہیں کر رہا تو کہیں گے یہ جہاد.
جی بالکل. حتیٰ کہ ہمارے اس مکتب علم کلام میں جا کر دیکھے، ایک مکتب ہے، انہوں نے امام کی شرائط میں سے ایک شرط لکھ دی ہے کہ اگر امام مسلح قیام کرے گا تو امامت پر فیض ہوگا، اگر قیام نہیں کرتا تو امامت کے لائق نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ دونوں تفسیریں جو جہاد کی گئی ہیں یہ قرآنی جہاد نہیں ہے. قرآن کے اندر جہاد جو مقام معظم رہبری جس طرح آپ نے بیان فرمایا،
یعنی قرآن کے اس عام معنی کے زمرے میں نہیں آتا. اللہ مسلحانہ قیام ویسے
جہاد کا جی بالکل وہ جہاد ہے، جہاد کا ایک مصداق بھی ہے،
لیکن اس کو مساوی قرار دینا مساوی قرار
نہیں دے سکتے، بلکہ یہ اس جہاد کے افراد میں سے ایک فرد ہے، اس کے مصادق میں سے ایک مصداق ہے. جہاد جو قرآن کہہ رہا ہے بقول مقام معظم رہبری، کہتے ہیں کہ ایک مطلق ضد دینی طاقتوں اور ضد اسلامی طاقتوں کے ساتھ آپ جس قسم کا بھی آپ مبارزہ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، یہ مقابلہ یہ مبارزہ اس کے نام جہاد ہے. اب وہ جہاد ممکن ہے کبھی مسلحانہ شکل میں ہو، کبھی مسلحانہ شکل میں نہ ہو، ممکن ہے کہ ایک دعا کی شکل میں ہو، جس طرح امام زین العابدین علیہ السلام نے جہاد فرمایا. اصل جہاد کا مطلب یہ ہے کہ جب دیکھ رہے ہیں کہ دشمن اصل اسلام یا اصل کی اسلام کی اقدار کو ختم کرنا چاہتا ہے، تبدیل کرنا چاہتا ہے خدا کے نام پر، اسلام کے نام پر، آپ نے ایک خاص طریقہ کے مطابق، ایک خاص روش کے مطابق اس دشمن کا آ کر مقابلہ کرنا ہے. مثلا دیکھیں کہ جب بنی امیہ حکومت پر آئے، خصوصاً ابن مروان کے، یہ مروان جب آیا اس نے لوگوں کے اذہان کو تبدیل کرنے کے لیے ایک چیز نکالی، اسلام کے نام پر نکالی، جس کا نام اس نے رکھا جابر، کہ دیکھیں جی اسلام کے اندر جبر ہے اور ہم مجبور ہیں. آپ کی قسمت میں ہی یہی تھا کہ مروان بن عبد الملک پر حکومت کرے، آپ کی قسمت پر ہی اس میں ہی یہی تھا کہ آپ ہمیشہ ذلیل رہیں. امیر یہ کہ حاکم شام بھی اسے استفادہ کرتا رہا. آپ دیکھیں اس وقت پر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام باقر علیہ السلام کا دور تھا، مقابلے میں آئے اور انہوں نے آ کر بیان فرمایا کہ اسلام یہ نہیں ہے جو تو کہہ رہا ہے، اسلام جبر کا نام نہیں ہے، اسلام اختیار کا نام ہے. اب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس تبیین مفہوم دینی کے ذریعہ ایک جہاد کر رہے ہیں. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر دیکھیں، جب یہ یزید لعنۃ اللہ علیہ آ کر کہہ رہا تھا کہ نہ کوئی وحی تھی، نہ کوئی توحید تھی، نہ کوئی نبوت تھی، کچھ بھی نہیں تھا، امام علیہ السلام نے وہ پر اہمیت دعائیں پڑھ کر اور اپنے غلاموں کے ذریعے اس کو پھیلا کر، ان کو تعلیم دے کر، اصل توحید، اصل نبوت، اصل دعا، وہ سارے اسلام کے اراکین بچانے کی کوشش کی. یہ بھی ایک جہاد کا ذریعہ ہے.
یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دشمن جب ایک مکتب کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے تو جہاں وہ بدن کے اوپر نقصان پہنچاتا ہے وہاں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی فکروں، ان کی آئیڈیالوجی، ان کی ثقافت، ان سب کو بھی ختم کیا جائے.
تیز طراز دشمن ہوتا ہے، یہی کرتا ہے.
اب چونکہ دشمن کے طریقہ کار مختلف ہوتا ہے، کبھی وہ جو ہے بدن کے اوپر، ملک کی سالمیت کے اوپر آتا ہے، کبھی وہ اس کی فکر کو اٹیک کر رہا ہوتا ہے، کبھی اس کی ثقافت پر اٹیک کر رہا ہوتا ہے. اب جو بندہ ملک کا دفاع کر رہا ہے وہ بھی جہاد اور مبارزے میں آتا ہے، جو فکر کے نقصان کو روک رہا ہوتا ہے دشمن کی طرف سے وہ بھی اسی طریقے سے مبارزہ اور جہاد کر رہا ہوتا ہے، اور جو ثقافت کے جنگ کے اندر مبارزہ. جیسے آج مثلا دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اوپر جنگ نرم کا جو ایک مفہوم بیچ میں آیا ہے، اب یہ بندے گھر میں بیٹھ کر کمپیوٹر کے اوپر دشمن کی یلغار کا جواب دے رہے ہیں. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا کہ یہ جہاد نہیں کر رہے ہیں بلکہ جنگ نرم کے یہ افسر ہیں، جیسے رہبر نے کہا بھی ہے آگے. جی
دیکھیں، اس جہاد کے ایک غلط مفہوم لینے سے حتیٰ کہ ہمارے بعض خواص یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھ امام حسین علیہ السلام تو جہاد کیا لیکن باقی ائمہ کیوں چپ کر کے بیٹھ گئے؟ حالانکہ کوئی چپ کر کے نہیں بیٹھا. اور مقام مبارک کو بڑا پیارا جملہ ہے، کہتے ہیں کہ ہر امام کا ان خبیث دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہو جانا، قتل ہو جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ امام علیہ السلام جہاد میں مبتلا تھے، جہاد میں مصروف تھے. اگر جہاد نہ کر رہے ہوتے اور وہ جو تکیہ کا عام مفہوم ہے کہ سائڈ پہ ہوتے تو ان کو کیا اس سے بات تھی، وہ اپنا کام کرتے رہیں یا اپنا کام کرتے رہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آئمہ علیہ السلام کی سیرت کو نہیں سمجھا لیکن اس وقت کے دشمن سمجھ رہے تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام بیٹھ کر حلال حرام کے ایک احکام بتا رہے ہیں، لیکن حاکم وقت اس وقت سمجھتا تھا کہ یہ امام صادق جو بیان کر رہے ہیں
یہ خطرہ
ہے، یہ حقیقت اسلام کو پھیلا رہے ہیں، یہ حقیقت تشیع کو پھیلا رہے ہیں.
اگر یہ مطالب صحیح طریقے سے معاشرے کے اندر چلے جائیں تو یہی مفاہیم لوگ پڑھ کر ہماری حکومتوں کو ختم کر دیں گے آگے، تو اب ان کا راستہ روکنے
کے لیے. اب دیکھیں، تین امام انہوں نے بالکل جوانی کے عالم میں شہید کر دیے. مثلا ایک امام 28 سال کے تھے، ایک 32 سال کے یا 33 سال کے تھے، اور اسی طرح ایک 26-24 سال کے تھے، شہید کر دیے. کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ ان کو امام علیہ السلام کی سیرت اور کردار سے خطرہ تھا. امام علیہ السلام کے ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں ہے، کوئی فوج نہیں ہے کہ مقابلے میں لے آئیں گے، فقط ان کے کردار اور سیرت سے ان کو خطرہ تھا کہ یہ جو سیرت کے لحاظ سے جہاد میں مصروف ہیں اور ہمارے خلاف جہاد کر رہے ہیں، اور لوگوں کے وہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ فکری طور پر جو مقابلہ کر رہے ہیں، یہ فکری مقابلہ ان کے لیے خطرناک تھا.
بالکل ایسے. بس ہم آپ کی بات سے یہ نتیجہ لے سکتے ہیں کہ جہاد اور مبارزہ جو ہے وہ ایک عام معنی اور عام مفہوم رکھتا ہے جو رہبر معظم نے بیان کیا ہے. جہاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے دشمن موجود ہے اور آپ اس دشمن کے خلاف جو ہے
اب کسی بھی جبہ پر بیٹھ کر لڑ رہے ہیں،
آپ اس دشمن کے خلاف جو ہے وہ اپنی جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں وہ جہاد میں شمار ہوں گے. آ کر مسلحانہ قیام اور جہاد جو ہے وہ اس کا ایک مصداق ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ جس کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے. آ کر تو اس فکر کو ہم لے کر چلتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے یہ مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ آئمہ علیہ السلام جو ہیں وہ ظالم حکومتوں کے خلاف خاموش نہیں بیٹھے رہے، ساکت نہیں رہے، اپنے وظیفے سے مثلا بے طرف ہو کر نہیں بیٹھے اور انتظار نہیں کیا کہ مثلا ایسے شرائط فراہم ہوں کہ ہم مثلا مسلحانہ جو ہے وہ قیام کر سکیں. نہ، جو اس زمانے میں وسائل ان کے پاس موجود تھے اور جس طریقے کا طریقہ ان کے پاس موجود تھا اس کے تحت آ کر انہوں نے مبارزہ کیا اور جہاد کیا. آپ نے اشارہ کیا تھا اپنی بات میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور تقیہ کی جو بعض اقسام تھی آپ نے ان کی کتاب، جو کہ ایک اہم کتاب ہے، تقیہ کے اوپر انہوں نے لکھی ہے، اس کا آپ نے ذکر کیا تھا. تو اسی کو میں مناسبت بناتے ہوئے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ آج کے دور کو کس طریقے سے تحلیل کرتے ہیں کہ آیا واقعاً یہ امام حسین علیہ السلام کی شرائط والا زمانہ ہے یا باقی آئمہ والا؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوب، جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ یہ تشخیص دی ہے کہ ابھی بیداری کا اثر ہے، عصر بیداری ہے، عصر مقاومت ہے، عصر یعنی زمانہ جہاد ہے، زمانہ مبارزہ ہے. تو اس حوالے سے امام نے صراحتاً آ کر اسلامی حقائق، اسلامی نظام کی طرف دعوت دی، اور کہا کہ آج تقیہ کا دور نہیں ہے، آج مصلحت پسندی کا دور نہیں ہے، آج خاموشی کا دور نہیں ہے کہ ہم خاموش طریقے چلائیں، انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ کاغذی کاروائی پہ سارا وقت لگا دیں اور عملی میدان میں، جبکہ خوب امام خمینی نے تشخیص دیا اور واقعاً کامیابی بھی نصیب ہوئی۔ خوب اسی دور میں دیگر بزرگان، دیگر رہبران، دیگر مراجع جو بڑی مقدس شخصیات تھیں، ان کا عوام میں ٹھیک ٹھاک نفوذ تھا، لیکن ان کی چونکہ تشخیص یہ نہیں تھی، خوب ظاہر ہے انہوں نے نہ قیام کیا نہ انہوں نے اس قسم کے نتائج دیکھے۔ لیکن امام نے جب یہ محسوس کیا کہ لوگوں کے اندر بیداری ہے، لوگ رسپانس دیتے ہیں، آپ کا باقاعدہ رد عمل دکھاتے ہیں، مثبت رد عمل دکھاتے ہیں، اور یہ امام نے دیکھا۔ اور اس وقت امام خوب طلبگی کے دور میں تھے جب جہادی تحریک شروع کی تھی امام نے، پھر جب امام ایک یعنی ٹھوس مدرس بنے، ملہ بنے، اس وقت بھی امام کی یہ فریادیں بلند ہوتی تھیں کہ مظلوموں اٹھو، اپنا حق لو، اپنے حقوق کے لیے تحریک شروع کرو۔ اور حتیٰ کتنی دفعہ امام نے بزرگان کو جا کر دعوت دی کہ آپ دعوتیں، آپ علم جہاد اٹھائیں، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ نہ صرف قم میں، دیکھیں مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ فقط جی یہ ایران کے حالات سازگار تھے، فقط ایران میں مقاومتی تحریک، بیداری کی تحریک چلائی جا سکتی ہے، باقی ممالک میں نہ۔ بلکہ امام تو جب نجف میں گئے، خوب نجف کتنا وہ سکوت کا عالم تھا، خاموشی کا عالم تھا، لیکن وہاں جا کر امام کی فریادیں بلند ہوئیں، وہاں جا کر امام نے عوام کو، خواص کو، وہاں کی تنظیموں کو متوجہ کیا کہ آپ کس ڈگر پہ چل رہے ہیں، آپ نے کون سی ڈائریکشن اختیار کر لی ہیں۔ وہاں جا کر حتیٰ مراجع کی خدمت میں باقاعدہ مباحثے موجود ہیں امام کے مراجع کے ساتھ، امام نے وہاں کہا کہ اغیون بزرگان، یہ تقیے کا دور نہیں ہے، اٹھیں قیام کریں۔ خوب آگے سے وہ بزرگان جواب دیتے تھے کہ دیکھیں کس امام نے، امام حسن نے کوئی تقیہ کیا، امام حسن نے تو صلح کی۔ تو امام کا جواب آیا کہ امام
سبقت لسانی ہوئی ہے، امام حسن علیہ السلام نے یعنی جہاد نہیں کیا بلکہ صلح کی۔
ہاں صلح کی جی، امام حسن علیہ السلام نے کہاں جہاد کیا، امام حسن نے مثلا صلح کی، مصالحت کی ہے، لہٰذا ہم بھی صلح کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ تو امام نے کہا نہ، امام نے کہاں صلح کی، امام نے جہاد کیا ہے۔ جس طرح امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے لوگوں نے مشورہ دیا کہ امام آپ کی نئی نئی حکومت ہے، آپ معاویہ کے ساتھ تھوڑی ساز باز کر لیں، بعد میں آپ اس کو اتار دینا، لیکن امام نے کہا نہیں، میں نے اس کے ساتھ جنگ کرنی ہے، میں نے اس جیسے طاغوت کو قبول نہیں کرنا۔ اور اسی طرح امام حسن علیہ السلام نے اپنے بابا کی سیرت پر چلتے ہوئے معاویہ کے خلاف اعلان جنگ کیا، معلوم تھا کہ حالات کمزور ہیں، لیکن پھر بھی آمادہ کیا، لوگوں کو مبعوث کیا، بیدار کیا کہ آئیں جنگ کرتے ہیں۔ بہرحال مجبور ہو گئے، جب امت نے ساتھ نہیں دیا، اپنے قریبی لوگوں کے، خواص لوگوں کی خیانت کی وجہ سے امام مجبور ہو گئے، اور ادھر سے اس نے بھی بہرحال صلح کے لیے خالی کاغذ بھیج دیے تھے۔ تو امام نے کہا کہ خوب عزت مندانہ طریقہ یہی ہے، بجائے اس کے کہ خیانت خواص کی،
صلح کے اوپر ایک تفصیلی پروگرام ہے، اس کے اندر ہم نے بحث کی ہوئی ہے۔
یہ ہے کہ بس یہ بیداری کا دور ہے، امام نے آ کر یہاں آ کر کہا کہ ہم حسینی جذبے کو استعمال کریں، امام حسین علیہ السلام کی اس خون کی تاثیر سے استفادہ کریں، اور امام نے اس راہ و روش پر عمل کیا اور آج نتیجہ دیکھا۔ بس امام یہاں کہتے ہیں کہ تقیہ حرام ہے آج کے دور میں، یعنی ایسے معاشرے کی،
یعنی تقیہ ایک معنی تو یہ کہ ساکت رہے، جی، وہ ایک تقیہ اس معنی میں کہ بے طرف ہو جائے،
بالکل
ہدف یعنی جو ہے اس کو چھوڑ دیا اگر،
یعنی یہ جو آپ انڈر گراؤنڈ اور یہ آپ خوب گول مول تحریکیں چلائے ہوئے ہیں، یا یہ آپ مثلا سکوت اختیار کیے ہوئے،
یعنی خانہ نشین حکومتوں ہو گئے ہیں، کو علنی پکارنا جو ہے امام خمینی کی نظر میں آج ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے وہ حکومتوں کو آرام سے پیش آتے رہے، لیکن انڈر گراؤنڈ ہم سمجھیں کہ ہم کوئی خلاف ان کے کام کر رہے ہیں آگے۔
بس یعنی چونکہ معاشرے کے اندر، اور صرف ایران میں نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں بیداری ہے، آغا جان ملتیں بیدار ہیں، قومیں بیدار ہیں۔ اور امام نے پھر یہ کہا کہ ولو بلغ ما بلغ کی تعبیر کا، یعنی بعض لوگ آ کے ڈراتے تھے کہ امام اس خون کا حساب کون دے گا، تو امام نے یہاں وہ قیمتی تاریخی جملہ فرمایا، کہا کہ بھائی جس اسلام کی بقا کی خاطر امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی کا سر قربان کیا جا سکتا ہے، جس اسلام کی ناموس کی بقا کی خاطر اور دفاع کی خاطر بی بی زینب جیسی ہستی کی چادر قربان کی جا سکتی ہے، ہم جیسے خاکی گناہگاروں کی کیا حیثیت ہے؟ ہم چاہے سینکڑوں اپنی جانیں قربان کریں، ہزاروں جانیں قربان کریں، اگر اسلام کا درخت شجرہ طیبہ پھلتا پھولتا ہے تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا،
یہ ہمارے خون سے ہی اس کی آبیاری ہونی ہے آ کے۔ بہت شکریہ، بہت اچھے انداز میں آپ نے اس مطلب کو جو وہ بیان کیا۔ یہ مقدماتی تھوڑی بحثیں تھیں کہ اس سوال کے جواب کی طرف ہم آئیں، واقعہ دامن میں گنجائش بھی کم رہ گئی ہے لیکن ضروری بھی ہے، چونکہ سوال ہمارا یہی تھا کہ امام، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ آئمہ علیہ السلام نے جو ہے اپنی پوری زندگی جہاد اور مبارزہ کیا ہے، کوئی بھی امام ساکت نہیں رہے، جہاں بھی ان کو موقع ملا انہوں نے حکومت کے خلاف جو آواز بلند کی، ظالموں کے جو ہے وہ خلاف آواز بلند کی، مظلوموں کی حمایت کی، مکتب تشیع کو بیان کرتے رہے آ کر، یہ تو بات واضح ہے۔ لیکن ایک فرق ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قلیل اصحاب کے ہوتے ہوئے مسلحانہ قیام کیا، لیکن باقی آئمہ علیہ السلام نے مسلحانہ قیام نہیں کیا۔ تو سوال یہی بنتا ہے کہ کیوں امام حسین علیہ السلام نے مسلحانہ قیام کیا ہے؟ تو میرے خیال میں جواب جو ہے وہ
جی بالکل، امام حسین علیہ السلام کے مسلحانہ قیام کے اسباب کو اگر دیکھا جائے تو رحلت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز ہی اس قیام کے اسباب فراہم ہونا شروع ہو گئے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کا اگر وہ فرمان پڑھیں کہ جس میں وہ جب خارج ہو رہے تھے مدینہ سے مکہ کی جانب، تو وہاں پر فرمائے انما خراجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، کہ میں اپنے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو یہ بگاڑ آ گیا ہے اس کی اصلاح کے لیے باہر نکلا ہوں۔ اور اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو کوفہ کے، ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ کوفہ کے لوگوں کے خطوط ابھی نہیں پہنچے تھے، وہ مکہ کے اندر پہنچے، جب مکہ پہنچ گئے تو پھر ان کے خطوط پہنچے۔ امام علیہ السلام جب مدینہ سے نکل رہے ہیں تو فقط اور فقط یہ اس بنا سے نکل رہے ہیں کہ اس کو کوئی ذہن میں نہیں ہے کہ میں حکومت بناؤں گا، کوفہ میں جاؤں گا، کوفہ والے مجھے استقبال کریں گے، نہیں، بلکہ امام علیہ السلام اس وقت تشخیص دے رہے تھے کہ میرا جو اس ٹائم کے حالات ہیں، میرا وظیفہ یہ ہے کہ میں یہاں سے باہر نکلوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس دور سے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما کر گئے، اس دور سے دین کی اقدار، دین کے مقدس مفاہیم تبدیل ہونا شروع ہو گئے تھے، حتیٰ کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کو ہم عام تعبیر سے غلط تعبیر ہے کہ خانہ نشین کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے، گھر میں کہاں بیٹھے تھے، وہ اپنی اس کیفیت میں دیکھ رہے تھے کہ دین پر جو کاری ضربیں لگائی جا رہی ہیں، بنت پیغمبر کو راتوں کے اندھیروں میں ساتھ لے کر لوگوں کے اصحاب کے گھر جایا کرتے تھے، ان کے دروازے کھٹکھٹایا کرتے تھے کہ تمہیں غدیر بھول گئی ہے، تمہیں سارا وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام بھول گیا ہے، تو میرے ساتھ ہو۔ 40 دن تک یا 1 مہینے تک کرتے رہے، کوئی ساتھ نہیں آیا کہ پھر قرآن کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ پھر امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آتے ہیں تو انہوں نے بھی جس طرح کہ آپ نے فرمایا کوشش کی ہے، جنگ کے لیے گئے ہیں لیکن جنگ کے اندر اب اپنے خائن بن گئے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات سے بیداری لیں، ان کا ذہن تبدیل ہو، وہ دشمن کے اس درہم و دینار پر عاشق ہو گئے اور ان کے ساتھ ملنے کی کوشش کی۔ اب جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آتا ہے، ایک چیز ہے کہ ہم ظاہری طور پر دیکھیں کہ جس طرح کہ ایک تحلیل کی جاتی ہے سیاسی حالات کی وغیرہ وغیرہ، تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں جناب ابن عباس، جناب محمد بن حنفیہ، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر اور بہت ساری اس ٹائم کی سیاسی سرکردہ شخصیات امام علیہ السلام کو روک رہے ہیں کہ آپ نہ جائیں۔ آیا امام علیہ السلام نہیں جانتے تھے؟ امام علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے، وہ بھی دیکھ رہے تھے، یہ بھی دیکھ رہے تھے، لیکن ایک چیز جو یہ لوگ نہیں دیکھ رہے تھے، امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے، وہ چیز امام حسین علیہ السلام کو باہر لے کر آئی، اور وہ یہ چیز تھی کہ امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ اب اصل دین جا رہا ہے، اب اصل وہ چیز کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، توحید، نبوت، وحی، قرآن، وہ ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں، اور حاکم جو بیٹھا تھا اس تخت پر وہ علی الظاہر کہہ رہا تھا کہ کوئی وحی نہیں تھی، کوئی نبوت نہیں تھی، کوئی توحید نہیں تھی۔ اب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ اگر میں یہاں پر سکوت کرتا ہوں یا میں صلح کرتا ہوں، یا حتیٰ کہ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں جہاں بھی جاؤں مجھے مار دے گا، قتل کر دے گا، امام علیہ السلام نے فرمایا اگر میں مکہ کے اندر مارا جاؤں، میں مدینہ کے اندر مارا جاؤں، بعض نے مشورہ دیا کہ یمن چلے جائیں، انہوں نے فرمایا کہ میں یمن میں چلا جاؤں یہ مجھے مارے گا، لیکن میرے قتل ہونے سے، اس طرح قتل ہونے سے دین نہیں بچتا، میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں، ایسا کام کہ جس سے میں تو قتل ہوں گا لیکن دین بچ جائے۔ اب لطلب الاصلاح فی امت جدی، آئے امام حسین علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ میرے اس زہری قیام سے اب حکومت نہیں بن سکتی، جانتے تھے کہ اس وقت بنی امیہ کی حکومت ہر جگہ پر اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہے، لوگوں کو ڈرا کر، لوگوں کو لالچ دے کر، کسی طریقے سے لوگ میرا ساتھ نہیں دیں گے، اور جس طرح آپ نے فرمایا قلیل اصحاب ساتھ لے کر آئے تھے۔ امام علیہ السلام جانتے تھے کہ اب صالحین کی حکومت اس وقت قائم نہیں ہو سکتی، لیکن صالحین کی حکومت کا زمینہ فراہم ہو جائے گا، اور قیامت تک ہر آنے والا آزادی خواہ زندہ دل انسان یہ کوشش کرے گا، یہ سمجھے گا کہ حق کس جانب تھا، اور وہ جو وقت کا حاکم ایک کتوں کے ساتھ کھیلنے والا اور شراب خور بیٹھا تھا، اس کی حقیقت کو سمجھے گا کہ یہ کیا چاہتا تھا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو اسلام کے اقدار میں تبدیلی شروع ہو چکی تھی، حتیٰ کہ توحید کے اندر تبدیلی، قرآن کے اندر تبدیلی، مفاہیم قرآن کے اندر تبدیلی، نبوت کو نہیں مانا جا رہا تھا، ان کو بچانے کی خاطر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہ اقدام اور میرا یہ قدم اگرچہ فی الفور نتیجہ نہیں دے گا، لیکن کچھ عرصے بعد خود بنی امیہ کی حکومت کے لیے ایک گلے کی ہڈی بن جائے گا۔
بالکل ایسے ہی ہے، بالکل، یعنی اگر انسان اس طریقے سے تحلیل کرے، بہت سارے سوالات کا جو ہے جواب آ جاتا ہے اس میں آ کر، کہ امام حسین علیہ السلام جیسے ہی شہید ہوتے ہیں، آپ دیکھیں بیداری کی ایک لہر دوڑتی ہے، یعنی آپ دیکھ لیں، اگر امام حسین علیہ السلام مثلا جو عرف میں ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے، یعنی خاموش ہو جاتے، مسلحانہ قیام نہ کرتے، مثلا وہی آپ کی بات کے تقیہ کتمان کر لیتے، تو جو بیداری کربلا کے بعد امت میں اٹھی ہے وہ بیداری بالکل نہیں آنی تھی۔ آپ دیکھیں اس میں توابین کا قیام ہے، اس میں مختار کا قیام ہے، اس میں خود یہ جناب زید کا قیام ہے، جناب فخ کا قیام ہے، کتنے قیام ہیں سامنے،
معصومین کے دوروں کے جتنے بھی قیام تھے
جی جی،
سارے
یہیں سے اٹھے ہیں، یعنی ایک لہر پوری امت میں اٹھی تھی بیداری کی۔
اسی وقت یزید کے دربار سے آواز آنا شروع ہو گئی تھی، اسے یزید پھر پریشان ہوا، مجبور ہوا، اور اسرا کو اس نے آزاد بھی کیا، عزت اکرام سے پیش آیا۔ حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور کے جو میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آج پر بھی کسی حاکم کے سامنے آپ آزادانہ طور پر نہیں بول سکتے۔ اس وقت جو ایک حالت تھا کہ دم گھٹے ہوئے تھے لوگوں کے، اس وقت یزید کے دربار میں یہ آوازیں شروع ہو گئی تھی کہ تم نے غلط کیا ہے، تم نے ظلم کیا ہے۔
بالکل ایسے آ کے میں آپ کی بات سے ایک یاد آ گئی مجھے، ایک واقعہ بعض جگہ پہ ایک استاد نے مجھے بیان کیا تھا، چونکہ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، اس کو بیان کر کے میں پروگرام کو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں، فقط اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ بعض اوقات خون جو ہے کس طریقے سے بیداری کو ایجاد کرتا ہے۔ جناب شہید صدر رحمت اللہ علیہ کے جو نجف میں ایک عظیم شخصیت گزری ہیں، جان مکتب تشیع تقریباً سارے ان کو جانتے ہیں، ہمارے استاد بتا رہے تھے کہ نجف کی حالات دیکھ کر انہوں نے جب دیکھا کہ صدام کے خلاف اب بیداری جو ہے وہ نہیں آ رہی، سکوت اختیار ہو گیا ہے، بے طرفی تقریباً جو ہے وہ تمام طبقات میں پائی جاتی ہے، تو اب اس کا رائے حل کیا ہے، چارہ کیا ہونا چاہیے، تو انہوں نے پھر میٹنگ کی، بیٹھے، گفتگو کی، تو شہید صدر اور انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ایک گروہ جو ہے وہ علنی طور پر صدام کے خلاف قیام کرے گا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ گروہ جو ہے وہ شہید ہو جائے گا، ظاہر سی بات تھی، اور دوسرا جو گروہ ہوگا اس نے ہمارے اس خون کی فریاد کو بلند کرنا ہے، اس خون سے استفادہ کرنا ہے، اور جو بیدار ہوں گے ذہن، ان بیدار ذہنوں کو اپنے اندر جذب کر کے ایک تحریک چلانی ہے، اور اس ظالم حکومت کو گرانا ہے، اور ایک الہی حکومت کا جو ہے وہ قیام کرنا ہے آ کر۔ بہرحال وہ ایک یہ انہوں نے
کربلائی تحریک
یہیں سے لیا تھا آگے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم اس طریقے سے، امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میرے پاس انصار نہیں ہے، بہت قلیل میں ہیں، اور یہ پتا تھا کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت اپنے پنجے گاڑ چکی ہے، اتنی زیادہ اس کے پاس فوجیں ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن امام حسین اپنے علم امام کے ساتھ یہ جانتے تھے آ کر کہ میرے اس خون کی تاثیر سے پوری دنیا نے بیدار ہونا ہے، تو اس بیداری کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا ہے آ کر، جس سے اسلام بھی بچا، مفاہیم اسلام پر گفتگو بھی بہت اچھے سے ہوئی۔ بلکہ علم کلام کے اندر اگر میں آپ کو بتاؤں، معذرت چاہوں گا کہ تھوڑا تفصیل ہو رہا ہے اس میں، چونکہ یہ سوال بہت زیادہ اہم ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ علم کلام کے اندر جب بحث ہوتی ہے، وہاں مدرسہ مدینہ، ہمارا پہلا مدرسہ علم کلام کا جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کو تقسیم کیا جاتا ہے مدرسہ مدینہ اول کے جو کربلا سے پہلے ہے، مدرسہ مدینہ دوم کے جو کربلا کے بعد ہے۔ یعنی اتنی تاثیر اس کی ہوتی ہے کہ اس مدرسے کو دو حصوں میں تقسیم کرنا پڑا،
کہ ہمارے دینی مفاہیم تبدیل ہو گئے، اس ان کی ڈیفینیشن جو ہے،
چونکہ بحث شروع ہو گئی آ کر کے نواس رسول کو شہید کر دیا گیا، کیوں کیا گیا، کس نے کیا، نفرتیں بڑی ظالم حکومت کے خلاف
گزاری کی جاتی ہے، یعنی باقاعدہ نام رکھا جاتا ہے کہ الاسلام محمدی الحدوث و حسینی البقاء
ہے،
یعنی اسلام اگر ابتدا میں محمدی تھا تو
اس کی بقا جو ہے حسین علیہ السلام کے ذریعے سے آ گیا، حسینی بقا میں۔ تو لہٰذا اس میں قیام، آپ کی گفتگوؤں سے یہ نتیجہ لے کر بعض مطالب جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، بہت شکریہ۔ اگر کوئی نقطہ اس میں رہ گیا، چونکہ وقت بہت آگے جا رہا ہے،
آیت اللہ العظمیٰ شیخ جواد یمنی صاحب کا ایک جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھ، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو قیام کیا ہے فقط شیعہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ ہر عاقل اہل سنت کو بھی امام حسین علیہ السلام کا اکرام کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے اور ان کی عزاداری کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جو مقابل میں تھا وہ اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا،
سنی شیعہ اس کے لیے تھا ہی نہیں،
وہ اسلام
توحید پر ہٹ تھا، نبوت پر ہٹ تھی اس کی،
اور امام حسین علیہ السلام نے آ کر اصل اسلام کو بچایا۔ اب جو بھی اسلام سے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس پر امام حسین علیہ السلام کا احسان ہے۔
بہت شکریہ، انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اس سوال کے جواب میں بہت مفید مطالب جو ہیں وہ سامنے آئے، اور یہ نتیجہ ہم نے لیا کہ تقیہ جو ہے وہ اپنے صحیح مفہوم میں سکوت نہیں ہے، بے طرفی نہیں ہے، ہدف سے لا تعلق ہونا نہیں ہے، بلکہ تقیہ ایک ایسا غیر معمولی راستہ ہے کہ جس کو اپنایا جاتا ہے تاکہ اپنے ہدف تک پہنچا جا سکے۔ اور پھر یہ مطلب بھی واضح ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام نے قلیل انصار کے ہوتے ہوئے کیوں قیام فرمایا، اور اس کا جواب یہ سامنے آیا کہ اس دور کے اگر حالات کو مد نظر رکھا جائے، امت مسلمہ کے اندر بے حسی اس حد تک پھیل چکی تھی کہ اگر امام حسین علیہ السلام علنی و مسلحانہ قیام نہ کرتے یزید کے خلاف اور ظالم حکومت کے خلاف، تو جس طریقے سے بعد میں امت مسلمہ میں بیداری آئی، اور آج 1400 سال کے بعد بھی بیداری اگر کسی میں آ رہی ہے تو کربلا کے اس شعاؤں سے استفادہ کرتے ہوئے آ رہی ہے، تو یہ نہیں آ سکتی تھی۔ تو لہٰذا قیام اس وقت حتمی تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے وہ قیام کیا بھی۔ انشاءاللہ نئی موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، نئی شخصیات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
هنوزم غریب غریبم، سین زن ها تموم سال آشوراست، پی اون و جون و حبیبم، زهر باش و آزاده باش، سعید باش و دل داده باش، برر باش و پای ما یه سرباز آماده باش، چرا نشستی شده وقت بیداری، یه روز امتحان میشی تو هم کربلا داری، لبیک یا حسین لبیک یا حسین، حسین لبیک یا حسین، حسین حسین لبیک یا حسین، حسین 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 لبیک یا حسین۔ حسین حسین حسین
اینجا مرکز مقاومت هست.